الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. اوپر کی آیات میں جو مضمون گزرا کہ جو شخص نصیحت کی طرف دھیان کرے اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول اور نبی کی بات پر کان دھرے اور رحمان تعالی کی خشیت اپنے دل میں پیدا کرے اور اسلام اور ایمان کے دامن میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے پچھلے گناہوں کی مغفرت ہے اور آئندہ کی زندگی میں دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے. اور جو شخص ایسا نہیں کرے گا اس کے نہ پچھلے گناہ معاف ہوں گے نہ دنیا میں سکون ملے گا نہ آخرت میں سکون، بلکہ دنیاوی زندگی بھی تنگ رہے گی اور آخرت میں ہمیش کے لیے جہنم کا عذاب بھگتنا پڑے گا. اس مضمون کو ذہن نشین کرانے کے لیے اللہ جل جلالہ عم نوالہ آگے آنے والے رکوع میں ایک قصہ بیان فرماتے ہیں. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ جب کوئی قصہ بیان فرماتے ہیں تو وہ قصہ برائے قصہ نہیں ہوتا، وہ قصہ صرف لطف اٹھانے کے لیے نہیں ہوتا، ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، تحقیق کے ان کے قصوں میں، پیغمبروں کے قصوں میں، نبیوں کے قصوں میں، ولیوں کے قصوں میں، ما قبل کی امتوں کے جو قصص قرآن مجید میں بیان کیے جا رہے ہیں ان میں عبرۃ لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے. تو یہ قصہ بھی اپنے لیے کئی عبرتیں اور کئی دروس اور کئی ہدایات اور کئی اسباق لیے ہوئے ہیں. اس قصے کی تفصیل سے پہلے ذرا ترجمہ سن لیجئے. وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ ان کے سامنے اصحاب القریہ کا قصہ بیان کیجئے، گاؤں والوں کا قصہ بیان کیجئے، شہر والوں کا قصہ بیان کیجئے، ایک بستی ایک قصبے والوں کا قصہ بیان کیجئے. اذ جا اہل مرسلون، جبکہ ان کے پاس چند رسول آئے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، اب یہ چند رسول جو آئے تھے اس کی آگے تفصیل ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ان کے پاس دو رسول بھیجے. اذ ارسلنا الیہم اثنین، جبکہ ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے. فکذبوہما, پس انہوں نے گاؤں والوں نے ان دونوں کو جھٹلایا. فعززنا بثالثین, تو ہم نے ان دونوں کی تیسرے کو بھیج کر تائید کی. جب گاؤں والوں نے ان دونوں کی تکذیب کی, ان دونوں کو جھٹلایا, ان دونوں کو کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, تم کہاں خدا کے پیغمبر ہیں, تم کہاں رسول ہیں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری شفقت اور رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ ہم تیسرے کو بھیجیں. فقالو, پس ان تینوں نے مل کر کہا, انا الیکم مرسلون, بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. قالو, انہوں نے کہا, گاؤں والوں نے کہا, ما انتم الا بشر مثلنا, تم نہیں ہیں مگر ہمارے جیسے انسان, تم تو ہمارے جیسے انسان ہی ہیں. وما انزل الرحمن من شيء, اور رحمان تعالی نے کچھ بھی نہیں اتارا ہے. ان انتم الا تکذبون, تم تو نہیں ہو مگر جھوٹ بولتے, تم تو نیرے جھوٹے ہو, تم صرف جھوٹ بول رہے ہیں. قالو, انہوں نے کہا, ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون, ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین, اور ہمارے ذمے تو نہیں ہے مگر واضح طور پر پہنچا دینا. صاف صاف الفاظ میں اللہ کی بات کو پہنچا دینا ہماری تو یہی ذمہ داری ہے, باقی قبول کرنا نہ کرنا یہ تمہارے اختیار میں ہے, یہ تمہاری مرضی ہے. قالو, انہوں نے کہا, انا تطیرنا بکم, ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں. لئن لم تنتہوا, اور اگر تم اس کام سے باز نہیں آگئے, اس کام سے نہ رکے, لنرجمنکم, تو ہم ضرور بضرور تمہیں سنگسار کر دیں گے, پتھر سے مار ڈالیں گے. وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور تمہیں ضرور بضرور ہماری طرف سے دردناک سزا پہنچے گی. قالو, تو پیغمبروں نے کہا, طائرکم معکم, تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. اَإِن ذُكِّرْتُمْ, کیا اگر تمہیں ڈرایا جائے تو تم اسے نحوست سمجھتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون, بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو حد سے آگے چلے گئے ہو, حد سے نکل گئے ہو. وضرب لہم مثلا اصحاب القریہ, آپ ان کے سامنے اصحاب القریہ کا قصہ بیان کیجیے. اس میں جو یہ القریہ کا ذکر ہے, گاؤں, بستی, قصبہ, شہر, اس بستی اور اس گاؤں کی تعین قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے کہ یہ کون سا گاؤں ہے. حضرات مفسرین نے تاریخ کا سہارا لیتے ہوئے اس گاؤں کی تعین کی کوشش فرمائی ہے, اور جمہور مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ القریہ سے یہاں مراد شہر انطاکیہ ہے, جس کو انگریزی میں اینٹیوک کہتے ہیں, اور یہ پہلے زمانے میں شام کا ایک عظیم الشان شہر تھا. اور بہت ہی سرسبز و شاداب اور دریا کے کنارے پر واقع, موجم البلدان میں یاقوت حموی نے لکھا ہے کہ شام کے اس شہر انطاکیہ میں ایک قبر ہے, اور وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ قبر حبیب نجار کی ہے. اور حبیب نجار وہ شخص ہے جس کا قصہ آگے اسی رکو میں آ رہا ہے. تو جمہور مفسرین نے اس کو بھی ایک دلیل بنایا ہے کہ حبیب نجار, جس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں آ رہا ہے, اس کو اپنے شہر اپنے گاؤں ہی میں قتل کیا تھا. اب ظاہر ہے کہ وہ جہاں قتل ہوا وہیں دفن ہوا ہوگا, تو اگر حبیب نجار کی قبر شہر انطاکیہ میں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہی شہر ہے جہاں ان رسولوں کو بھیجا گیا تھا. علامة حفيد ابن حفيد اسماعيل ابن كثير رحمة الله عليك ان حضرات مفسرین سے کچھ مختلف رائے ہے, اور علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تاریخ پر اگر غور کیا جائے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ چار بڑے بڑے شہر ایسے ہیں جو نصرانیت کے مرکز شمار ہوتے ہیں. ان میں سے ایک تو ہے قدس, ایک ہے قدس بیت المقدس, چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش قدس کے قریب بیت اللحم میں ہوئی تھی, اور آپ کو پیغمبر بنا کر قدس ہی میں بھیجا گیا تھا, اور آپ نے اپنی نبوت کا اعلان قدس ہی میں کیا تھا بیت المقدس میں جو اس وقت فلسطین کا حصہ ہے. تو یہ نصرانیت کا ایک تو مرکز. اس کے بعد دوسرا جو ہے مرکز اسکندریہ ہے جو اس وقت مصر میں ایجپٹ کا ایک حصہ ہے جس کو الیگزینڈریا کہا جاتا ہے. اس کے بعد تیسرا جو ہے روم, آج بھی نصرانیت کا مرکز ہے. اور چوتھے نمبر پر انطاکیہ, اور یاقوت حموی نے یہ بھی لکھا ہے معجم البلدان میں کہ انطاکیہ شہر کو اگر غور سے دیکھا جائے تو اس میں بڑے بڑے کنائس ہیں, بڑے بڑے کنیسے, بڑے بڑے چرچ, اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ ان کو مرصع کیا گیا ہے کہ اس میں سونے اور چاندی کی کاریگری کا کام کیا گیا ہے. تو اس سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ انطاکیہ نصرانیت کا مرکز تھا. اور ابھی آپ کو تفصیل سے معلوم ہوگا کہ یہ جو رسول ان کی طرف بھیجے گئے ہیں ان کا ایک قول کے مطابق تعلق حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا. اور اس قصے کے اختتام پر ہمیں معلوم یہ ہوتا ہے کہ چونکہ انہوں نے رسول کی تکذیب کی, حبیب نجار کو قتل کیا, اس کے نتیجے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اوپر سے عذاب برسایا اور وہ پوری بستی ہلاک ہو گئی. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نمبر ایک, یہ حضرات نصرانیت کے داعی تھے. اگر وہاں کے لوگوں نے ان پر ایمان قبول نہ کیا ہوتا تو وہ نصرانیت کا مرکز کیسے بن سکتا تھا. بہت پختہ دلیل ہے. دلیل نمبر دو, جس مقام پر یہ حضرات بھیجے گئے تھے اس بستی پر اللہ کی طرف سے عذاب آیا, وہ بستی بالکل نابود ہو گئی. حالانکہ آج تک انطاکیہ مشہور شہر ہے, بہت بڑا شہر ہے, وہاں کی بستیاں موجود, اور تاریخ میں کسی جگہ پر ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ کسی وقت شہر انطاکیہ اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کر برباد ہوا ہو. تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے القریہ کی تعین نہیں فرمائی. جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شہر انطاکیہ ہے. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تو القریہ سے مراد مطلق کوئی دوسری بستی لی جائے, انطاکیہ نہیں کوئی اور بستی, اور اگر اس سے مراد شہر انطاکیہ ہی لیا جائے جیسا کہ تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے, تو پھر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ ہے کہ اس سے دوسرا کوئی شہر مراد ہوگا جس کا نام بھی انطاکیہ تھا, لیکن یہ انطاکیہ مراد نہیں ہے. حضرت مجدد الملت ملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان اقوال کو ذکر فرمانے کے بعد اپنی تفسیر میں یہ تحریر فرمایا ہے کہ بے غبار بات یہی ہے کہ اس بستی کی تعین ہو کہ نہ ہو, اس قصے کے جو فوائد ہیں وہ اس بستی کی تعین پر موقوف نہیں ہے. ہمیں چاہے پتا چلے نہ چلے کہ اس سے کون سی بستی مراد ہے, اصل مقصد قصہ ہے, اور قصے سے جو اسباق نکل رہے ہیں, چاہے یہ قصہ انطاکیہ کا ہو, چاہے یہ قصہ کسی اور گاؤں کا ہو, چاہے اس کا ہمیں علم ہو جائے نہ ہو جائے, اصل قصہ ہے کہ پیغمبر گئے, قاصد گئے, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا, اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا, مخالفین کے ساتھ کیا معاملہ کیا, اصل تو یہ ہمیں سبق نکالنا ہے. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصے کو سمجھنے میں اس سے کوئی رکاوٹ پیش نہیں آ رہی ہے, لہذا اس کو اسی حالت میں رہنے دیجئے کہ بھائی ایک گاؤں کا قصہ ہے, قصہ ختم. اور اگر اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جو بات اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے اس شہر یا اس بستی کی تعین ضروری نہیں. اگر اس قصے کو سمجھنا اس بستی کی تعین پر موقف ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو بیان فرما دیتے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسی قاعدے کو اپنانا ہے جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الاتقان میں ذکر فرمایا ہے کہ ابہموا ما ابہمہ اللہ, جس کو اللہ نے مبہم رکھا ہے اس کو ہم بھی مبہم رکھیں. اللہ نے جس کا ذکر نہیں کیا اس کے ذکر کی تعین میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال کوئی بستی ہے جہاں یہ واقعہ پیش آیا, اور کیا واقعہ پیش آیا, اور اس واقعے کے نتیجے میں جو اسباق نکلتے ہمیں ان کو سمجھنا ہے, اور ان کو سمجھ کر اس سے عبرت پکڑ کر ہمیں اپنی زندگیوں کو درست کرنا ہے. تو وضرب لہم مثلا اصحاب القریہ, آپ ان کے سامنے بستی والوں کا قصہ بیان فرما دیجیے. اذ جا اہل مرسلون, جبکہ ان کے پاس مرسل آئے, کئی مرسل آئے. یہاں پھر حضرات مفسرین میں اختلاف ہے. اصل میں رسول اور مرسل کے دو معنی ہیں, ایک اصطلاحی معنی, ایک لغوی معنی. ایک ٹیکنیکل میننگ ہے اور ایک لٹرل میننگ ہے. لغوی معنی ہے قاصد. ابھی ہم بھی کسی کو اپنے کام کے لیے بھیجیں کہ بھئی میرا فلاں کام کر کے آؤ, تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں مولانا کا رسول ہوں, یعنی مولانا کا قاصد ہوں. اسی لیے فرشتوں کو بھی رسول کہا جاتا ہے. قرآن مجید میں ذکر ہے فرشتوں کے بارے میں کہ یہ رسول ہیں, یہ رسول ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جل جلالہ عام منوالہ کے قاصد ہیں, اللہ کا پیغام لے کر وہ اترتے ہیں فرشتوں کے پاس. اور رسولوں کو بھی رسول اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے قاصد ہیں, اللہ کا پیغام لے کر انسانیت کے سامنے آتے ہیں. تو ایک تو لغوی معنی رسول اور مرسل کا, بھیجا ہوا قاصد, اور دوسرا معنی ہے شرعی معنی, اصطلاحی معنی, ٹیکنیکل میننگ. اور شرعی معنی اور اصطلاحی معنی میں رسول اور مرسل اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی شریعت دے کر اللہ بھیجے. اب یہاں حضرات مفسرین میں اختلاف ہو گیا کہ یہاں مرسلون کے کئی مرسل آئے, اس سے مراد اصطلاحی رسول ہیں یا لغوی رسول ہیں, اس میں اختلاف ہو گیا ہے. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مرسل سے یہاں مراد حقیقی پیغمبر نہیں, بلکہ پیغمبر کے پیغمبر, یعنی پیغمبر کے قاصد. اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریین میں سے دو آدمیوں کا انتخاب کیا, اپنے صحابہ میں سے دو آدمیوں کا انتخاب کیا, اور انہیں کہا کہ تم فلاں بستی میں جا کر کے اللہ کا پیغام پہنچاؤ. تو یہاں مرسلون سے مراد رسول نہیں بلکہ قاصد. تو وضرب لہم مثلا اصحاب القریہ, آپ ان کے سامنے بستی والوں کا قصہ بیان کیجئے. اذ جا اہل مرسلون, جبکہ ان کے پاس قاصد آئے عیسیٰ علیہ السلام کے, اللہ کے پیغمبر نہیں تھے, عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ کو اگر غور سے دیکھا جائے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ یہ حضرات خود اللہ کی طرف سے بھیجے گئے رسول تھے. اس لیے کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذ ارسلنا الیہم اثنین, جبکہ ہم نے ان کی طرف دو کو بھیجا. اگر یہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد تھے تو اللہ یہ کیوں فرماتے ہیں کہ ہم نے بھیجا, وہ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا تھا. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ احتمال تو ذکر فرمایا ہے کہ ممکن ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قاصد ہوں, لیکن انہوں نے بھی علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنا رجحان ظاہر کیا ہے, اور ان دونوں حضرات نے بھی یہی کہا ہے کہ سیاق قرآن سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ مستقل پیغمبر تھے. اللہ جل جلالہ عام نوالہ نے ان بستی والوں کے لیے ان کو براہ راست صاحب شریعت بنا کر, صاحب وحی بنا کر بھیجا تھا. تو یہ پیغمبر اور یہ رسول اس بستی والوں کے پاس آئے. اذ جا اہل مرسلون, جبکہ اس بستی والوں کے پاس کئی رسول آئے, کئی پیغمبر آئے. اور اگر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریین میں سے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بھیجے ہوئے قاصد آئے. اس صورت میں اذ ارسلنا الیہم اثنین کی تاویل کرنی پڑے گی کہ جب ہم نے ان کی طرف دو آدمیوں کو بھیجا, تو مطلب یہ ہوگا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھیجا, اور عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، عیسیٰ علیہ السلام کا ہر کام اللہ کے حکم سے ہوتا تھا، تو عیسیٰ علیہ السلام کا بھیجنا ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ کا بھیجنا. تو بہرحال جو بھی صورت ہو، پھر وہی بات آتی ہے یہاں کہ چاہے پیغمبر تھے چاہے پیغمبر کے قاصد تھے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑے گا قصے کو سمجھنے میں. اصل بات یہ ہے کہ داعی، اللہ کی طرف بلانے والا اور اللہ کا پیغام پہنچانے والا، جب ایسی قوم کے پاس جاتا ہے جو قوم بغاوت پر اترتی ہے، شرارت پر اترتی ہے، سرکشی سے پیش آتی ہے، تو ایسے موقع پر داعی کو اور اللہ کا پیغام پہنچانے والے کو کون سے آداب اختیار کرنے چاہیے، اس کو کس طریقے سے پیغام پہنچانا چاہیے، اور کیسے صبر پر، کیسے مشقتوں پر صبر کرنا چاہیے، اور کیسے مایوسی اور نا امیدی کو چھوڑ کر اپنے کام میں دھن اور دھیان کے ساتھ، لگن کے ساتھ لگنا چاہیے. اور آگے دوسرا سبق یہ کہ سرکش قوم جب اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں یا اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کے قاصدوں یا جو بھی ان کے پاس قرآن اور حدیث کی روشنی میں قیامت کی صبح تک اللہ کا پیغام لے کر آئے، جب ان کی طرف کان نہ دھرے، ان کی باتوں کو نہ سنے اور انصاف سے اس کی بات کو نہ سنے اور اپنی سرکشی، اپنے عناد، اپنی ضد، اپنی ہٹ دھرمی کو نہ چھوڑے، تو ان کو اللہ کے کس عذاب سے ڈرنا چاہیے؟ اصل مقصد یہ ہے. تو فرمایا کہ اذ جاءہ المرسلون، جبکہ ان کے پاس مرسل آئے، یا تو پیغمبر یا قاصد. اذ ارسلنا الیہم اثنین، اب اس کی تفصیل ہو رہی ہے کہ کئی رسول آئے، اس کا کیا مراد؟ کہتے ہیں سب سے پہلے ہم نے دو کو بھیجا، جب ہم نے ان کی طرف دو رسولوں کو بھیجا، فکذبوہما، تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، کہا کہ نہیں نہیں تم اللہ کے پیغمبر نہیں ہے، خامخائی کہہ رہے ہو، تم خامخائی کہہ رہے ہو، تم کہاں اللہ کے پیغمبر ہیں. فعززنا بثالثین، تو ہم نے ایک تیسرے کو بھیجا، ان کی تائید ہم نے تیسرے سے کی کہ بھائی تیسرا بھی جاوے اور تیسرا بھی کہے کہ یہ بھی اللہ کے رسول ہیں اور میں بھی اللہ کا رسول ہوں، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، تم ہماری بات کی طرف اپنے ذرا تھوڑی توجہ دو اور بات کو غور سے سنو کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. فقالوا انا الیکم مرسلون، اور ان تینوں نے جا کر کہا کہ بے شک ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ تم نہیں ہے مگر ہمارے جیسے انسان. تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ رکاوٹ پیش آئی کہ کفار نے اور مشرکین نے ان کے انکار میں ایک دلیل پکڑی کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے، تمہارے پاس ایسی کون سی خصوصیت اور کون سی کوالٹی ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ نے تمہیں اتنے اونچے مقام پر پہنچا دیا. وَلَئِنْ أَتَاتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیغمبروں کے ساتھ وَلَئِنْ أَتَاتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ، وہ سردار جو ہیں چھوٹے کفار کو کہتے تھے کہ اگر تم نے تمہارے جیسے ہی ایک انسان کا کہنا مان لیا، انکم اذن لخاسرون، تب تو تم بڑے خسارے اور نقصان میں رہو گے، اس کی کوئی اسپیشلٹی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا. اللہ فرماتے ہیں کہ وما منع الناس ان یؤمنوا، اللہ تعالیٰ نے وما منع الناس ان یؤمنوا کہ لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا، لوگوں کو ایمان لانے سے نہیں روکا، اذ جاءهم الهدى، جب ان کے پاس ہدایت آ پہنچی، الا ان قالوا، مگر اس بات نے، کس بات نے روکا ان کو؟ کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشرا رسولا، اللہ نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا، یہ رکاوٹ بنی. ما لہذا الرسول، ارے اس رسول کو کیا ہو گیا ہے؟ یاکل الطعام، کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، بازاروں میں بھی چلتا ہے، اس میں اور ہم نے فرق کیا ہے. وقالوا لولا انزل علیہ ملک، یہ کہتے ہیں کہ فرشتہ کیوں نہیں آتا، فرشتہ کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لو انزلنا ملکا لقضی الامر، اللہ جل جلالہ عم نوالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجولا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی بات یہ کہ فرشتے کو رسول بنا کر بھیجنے میں کچھ رکاوٹیں ہیں، سب سے پہلی رکاوٹ تو یہ کہ ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اگر ہم فرشتے کو بھیجیں تو یہ فرشتے کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. سب سے پہلی بات، یہ فرشتے کو دیکھنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے، اور اگر ہم انہیں فرشتے کو دیکھنے کی طاقت دے اور وہ فرشتے کو دیکھے کہ فرشتہ آسمان سے قرآن لے کر آیا ہے یا فرشتہ آسمان سے وحی لے کر آیا ہے، تو فرشتہ ایک غیب کی چیز ہے، اور غیب کی چیز جب انسانوں کے سامنے کھل جاتی ہے اور پھر بھی انسان اس کا انکار کرتے ہیں تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف سے فوراً عذاب آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو ہماری شفقت اور رحمت کا تقاضا ہے کہ سب سے پہلے تم ہی کی جنس میں سے ایک شخص کو بھیجا جس کو تم برداشت کر سکتے ہو، جس کی تم تاب لا سکتے ہو، اس کو دیکھ سکتے ہو، اس کی باتوں کو سن سکتے ہو. اگر فرشتے کو بھیجتے تو تم اسے دیکھ ہی نہ سکتے، تمہارے کلیجے پھٹ جاتے. اور اگر ہم تمہیں فرشتے کو دیکھنے کی، فرشتے کی بات کو سننے کی طاقت دیتے تو پھر آگے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ یہاں ہماری رحمت اور شفقت یہ ہے کہ ہمارے رسول کا، ہمارے پیغمبر کا شب و روز تم انکار کرتے رہتے ہو لیکن پھر بھی ہم تمہیں ہلاک نہیں کرتے اور موقع دے رہے ہیں کہ کل ایمان قبول کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، ترسوں کر لیں گے. اور رہی بات ہے کہ فرشتے کو دیکھنے کے بعد اگر تم انکار کرتے تو تمہارا کام وہی تمام ہو جاتا، وہی تمام ہو جاتا. تو ایک تو یہ کہ فرشتے کو اگر بھیجتے لجاننا ہو رجولن تو اس کو انسان بنا کر بھیجنا پڑتا، اس لیے کہ تم اس کی تاب نہ لا سکتے. تو اگر اس کو انسان کی شکل میں بھیجتے تو تمہیں یہ کہنا تھا کہ بھائی تو فرشتہ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ تو یہ سارے پرابلم تو رہتے ہی. اگر فرشتے کو بھیجتے انسان کی شکل میں بھیجنا پڑتا اس لیے کہ تم دیکھ نہ سکتے، اس لیے کہ تم دیکھ نہ سکتے. اور اس صورت میں اگر انسان کی شکل میں آتا تو تمہیں یہ اعتراض ہوتا کہ کیا دلیل ہے کہ یہ فرشتہ ہے. اور نمبر دو، اگر ہم تمہیں دیکھنے کی طاقت دیتے اور فرشتے کو دیکھ لیتے اس کے بعد ایمان قبول نہ کرتے تو فوراً تم ٹپ ہو جاتے. اور تیسری شکل یہ ہے، تیسری شکل کہ اگر فرشتہ تمہارے پاس آتا اور تم اس کی تاب بھی لا سکتے اور اللہ کی طرف سے عذاب بھی نہ آتا تو پھر تم یہ کہتے کہ میاں تمہارے پاس تو بیوی بچے نہیں ہے، تمہیں بھوک نہیں لگتی، ہماری جو بشری ضروریات ہے وہ تمہاری نہیں ہے، اب تم جو پانچ وقت کی نماز کا اہتمام کرتے ہو اس میں کمال کون سا ہے؟ تو ضرورت اس بات کی ہوئی کہ تمہاری ہی جنس میں سے ایک شخص آئے، وہ شادی بھی کرے، اس کے یہاں بچے بھی ہو، اس کے کھانے پینے کی بھی ضرورت ہو، اس کو بازاروں میں جانے کی بھی ضرورت پڑے، اور پھر وہ میرے احکام پر چل کر عملی نمونہ بن کر تمہیں دکھائے، اور پھر وہ تم سے کہے کہ اگر میں انسان ہو کر یہ کر سکتا ہوں تو تم کیوں نہیں کر سکتے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھئی تم انسان ہیں اس لیے ہم قبول نہیں کرتے. ما انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے انسان ہی ہو. وما انزل الرحمن من شيء، اور رحمان تعالیٰ نے کچھ بھی نہیں اتارا ہے. یہ تم آپس میں تین مل کر کے پلاننگ کر کے آئے ہیں، یہ جو تیسرا آیا ہے یہ تمہارا گرو ہے اور تم دونوں اس کے چیلے ہو، اس نے تم دونوں کو پہلے بھیجا کہ تم جا کر کے کوشش کرو، اگر تمہارے ہاتھوں میں یہ لوگ آ جاتے ہیں تو بہت اچھا، اور اگر یہ تمہارے ہاتھوں میں نہیں آئے تو پھر میں پیچھے سے آ رہا ہوں، یہ تمہارا پلان ہے. وما انزل الرحمن من شيء، رحمان نے کچھ نہیں اتارا. ان انتم الا تکذبون، تم صرف جھوٹ بولتے ہو. تو انہوں نے جواب میں کہا قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، ہمارا رب تو جانتا ہے، یقینا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلام سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اس مرحلے تک پیغمبروں نے کچھ معجزات بھی دکھائے ہوں گے اور ان کی نبوت کی دلیلیں بھی پیش کی ہوں گی، اس لیے کہ نبی اپنی نبوت کی دلیل لے کر آتا ہے، لیکن جب انہوں نے مانا ہی نہیں اور مرحلہ بالکل انتہا کو پہنچ گیا اور بات بالکل انتہائی مرحلے تک پہنچ گئی، تو اب یہ حضرات اپنی نبوت کے ثبوت کے لیے خدا کی قسم کھا رہے ہیں کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے رسول ہیں. حضرات علماء احناف نے ایک مسئلہ یہاں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا رب خوب جانتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے، تو یہ لفظ قسم کے معنی میں ہے. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون، انہوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار جانتا ہے کہ بے شک ہم تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجے گئے ہیں. اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ کہ ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. دلائل سے فارغ ہو گئے، معجزات بھی دکھا کر فارغ ہو گئے، جب انہوں نے مانا ہی نہیں تو بس اب آخری بات آ گئی کہ بھائی دیکھو اب تو ہم قسم کھا کر کہتے ہیں، اس کے بعد معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. یہاں علماء احناف نے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی جھوٹی بات کو کسی کے سامنے بیان کرے اور ادھر سے تکذیب ہو، انکار ہو، اور یہ شخص اپنی بات کو مضبوط کرنے کے لیے یہ کہے کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا اللہ جانتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. بہت سے حضرات جو ہیں قسم سے تو ڈرتے ہیں کہ اگر قسم کھائیں گے کسی جھوٹی بات پر تو وہ تو یمین غموس ہے. یمین قسم کی تین قسمیں ہیں، یمین لغو، یمین منعقدہ اور یمین غموس. اس کی تشریح میں اس وقت جانا نہیں چاہتا، وقت کی قلت ہے، لیکن یمین غموس کو سن لیجئے. یمین غموس کس کو کہتے ہیں؟ یمین غموس اس قسم کو کہتے ہیں جو زمانے گزشتہ میں ہوئی کسی بات پر کھائی جائے. مثلا زمانے گزشتہ میں وہ شہر سے باہر گیا تھا تو وہ قسم کھا کر کہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں شہر سے باہر گیا، یہ تو سچی قسم ہے. لیکن زمانے گزشتہ میں جو چیز ہوئی نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھائے، اس کو کہتے ہیں یمین غموس. شہر سے باہر نہیں گیا تھا پھر بھی وہ کہے کہ خدا کی قسم میں شہر سے باہر گیا تھا. اور یمین غموس کا کیا؟ یہ جھوٹی قسم. اور یمین غموس کا کیا معنی؟ ڈبونے والی قسم، ڈبونے والی قسم. اور حضرات محدثین نے لکھا ہے کہ اس کا نام یمین غموس اس لیے ہے کہ جو شخص زمانے گزشتہ میں نہ ہوئے کام کے ہونے کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے اس کو اتنا گناہ ہوتا ہے کہ وہ پورا گناہ میں ڈوب جاتا ہے. تو قسم سے تو ڈرتے ہیں لوگ، تو ایسے موقع پر لوگ کیا کہہ دیتے ہیں؟ حالانکہ جھوٹ ہے لیکن سامنے والے کو مطمئن کرنے کے لیے اللہ کے علم سے استشہاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے. تو یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، یہ قسم کے معنی میں ہے. اور اگر کسی شخص نے ایسا کہہ دیا وہ یمین غموس میں مبتلا ہوا، اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے تو بہت بڑا گناہ ہوگا، اس کے لیے توبہ ضروری ہے. تو انہوں نے بھی قسم کھا کر کہا، اپنی بات کو ثابت کیا کہ ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون، اور پھر آگے کہا کہ اب قبول کرو نہ کرو یہ تو تمہاری مرضی کی بات ہے، ہمارا کام تو بس پیغام سنانا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے نہیں ہے مگر واضح پیغام پہنچانا، ہمارے ذمے نہیں ہے مگر واضح پیغام پہنچانا. اب جب یہ دلائل اور حجتیں قائم ہو گئی تو اللہ جل جلالہ عام منوالہ کی طرف سے کچھ عذاب آیا ان کو متنبہ کرنے کے لیے، بیدار کرنے کے لیے. تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ بہت ممکن ہے کہ قحط سالی ہوئی ہو، بارش بند ہو گئی ہو، یا پھر یہ ہوا ہوگا کہ بات کو چاہے کوئی قبول کرے کہ نہ کرے لیکن جب کوئی نئی بات آتی ہے تو قوم میں اس پر ڈسکشن ضرور ہوتا ہے. تو کہتے ہیں ان کی بستیوں میں شاید آپس میں ڈسکشن ہونے لگے ہوں گے کہ کچھ لوگوں نے کہا ہوگا کہ یہ سچے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ جھوٹے ہیں، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ان کی بات تو ذرا غور سے سنو، کچھ لوگوں نے کہا ہوگا کہ نہیں نہیں ان کی بات بھی سننے کی ضرورت نہیں. تو ایمان تو کوئی نہیں لایا اب تک، لیکن آپس میں ان کا اختلاف. اب یہ جو سکون اور اطمینان کے ساتھ رہتے تھے اور اب جو تفریق کا انہوں نے سامنا کیا اور تفریق دیکھی تو اس کو بھی انہوں نے مستقل ایک عذاب سمجھا. تو یا تو یہ کہ قحط سالی ہوئی ہوگی، بارش رک گئی ہوگی، یا یہ کہ اس قسم کے اختلافات ہو گئے ہوں گے، اس کی تعین قرآن مجید میں نہیں ہے، لیکن آگے کی آیت کی تشریح کرنے کے لیے احتمال نکالنا پڑے گا. تو انہوں نے یہ کہا کہ انا تطیرنا بکم، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، تمہارے آنے سے پہلے کبھی ہمارے یہاں بارش نہیں رکی، بارش مسلسل آتی رہی، تمہارے آنے سے پہلے ہماری قوم میں کبھی جھگڑا نہیں پڑا، یہ تم آئے تو بارش رک گئی، یہ تم آئے تو جھگڑا پڑ گیا. ان کا ذہن اس بات کی طرف منتقل نہیں ہوا کہ پیغمبروں کے انکار کرنے کی وجہ سے یہ آفت آئی ہے. قوم میں اختلاف کا پیدا ہو جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے، دلوں کا ٹوٹ جانا یہ بھی اللہ کی طرف سے عذاب ہے. تو انہوں نے کہا کہ انا تطیرنا بکم، ہم تم کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ تمہارے آنے کے بعد ہمارا جو سکون اطمینان اور چین تھا یہ سب کچھ ختم ہو گیا. تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب یہ بات آئی اور ساتھ ساتھ میں پھر یہ وارننگ بھی آئی کہ دیکھو اب بہت ہو گیا, تمہارے آنے کی وجہ سے ہماری بستی میں نحوست آئی ہے, اب تم یہاں سے نکلو. لئن لم تنتہوا, اگر تم تمہارے کام سے باز نہ آئے, لنرجمنکم, تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ختم کر دیں گے. اور پتھر مار مار کے ختم کرنے سے پہلے ولیمسنکم منا عذاب علیم, ہماری طرف سے تمہیں دردناک سزائیں پہنچیں گی. پہلے خوب ٹورچر کریں گے تمہیں, اور ٹورچر کرنے کے بعد ختم کریں گے. لیکن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا رشتہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے, وہ حق بات کو چھوڑتے نہیں. تو انہوں نے کہا کہ طائرکم معکم, یہ نحوست بن کر ہم نہیں آئے ہیں, تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے. نحوست تو تمہارے ساتھ ہے, تم جو ہمارا انکار کر رہے ہو اور تم جو اللہ کے پیغام کا انکار کر رہے ہو, اس نحوست کی وجہ سے تم میں تفریق پڑ گئی ہے. اس نحوست کی وجہ سے یہ قحط سالی کا سامنا تمہیں کرنا پڑ رہا ہے. اگر تم اللہ کے کلمے پر جم جاؤ اور حق پر مجتمع ہو جاؤ تو پھر سکون اطمینان قلب نصیب ہوگا, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ اپنی بارگاہ سے بارشوں کو برسائیں گے. طائرکم معکم, اور پھر انہوں نے بھی ڈٹ کر کہا کہ ائن ذکرتم, کیا تمہیں ڈرایا جا رہا ہے اس لیے تم ہمیں منحوس سمجھتے ہو؟ تمہیں اللہ کے خوف سے ڈرایا جا رہا ہے, تمہیں اس زندگی سے باز آنے کے لیے کہا جا رہا ہے, تمہیں نصیحت کی جاتی ہے. تو کیا اگر تمہیں نصیحت کی جائے, کیا اگر تمہیں ڈرایا جائے تو تم اس کو نحوست سمجھتے ہو؟ بل انتم قوم مسرفون, ہم نہ نحوست لے کر آئے ہیں نہ ہم منحوس ہیں, بلکہ تم ہی ایسی قوم ہے جو حد سے آگے بڑھ گئے ہیں. کیا مطلب؟ تم ایسی قوم ہے جو عقل کی حد سے آگے بڑھ گئے. عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے, تم عقل کی حد سے آگے بڑھ گئے. اور تم ایسی قوم ہے کہ آدمیت اور انسانیت کی حد سے آگے بڑھ گئے. آدمیت اور انسانیت کی حد سے آگے بڑھ گئے. آدمیت اور انسانیت کی حد یہ ہے کہ اس کے پاس جب اللہ کا پیغام آئے تو اس پیغام کو قبول کر لے. لیکن تم آدمیت اور انسانیت اور شریعت کے تقاضے کی حد کو پار کر کے اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے پیغام کا انکار کر رہے ہو, تو ایک تو یہ کہ تم آدمیت کی حد کو پار کر گئے, اور دوسرا یہ کہ عقل کی حد کو بھی پار کر گئے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم عقل کے دائرے میں رہتے تو غور کر کے اس نتیجے پر پہنچتے کہ نحوست کا سبب ہم ہی ہیں. لیکن تم نے نحوست کا سبب غلط بتلایا. ہم پیغمبر نحوست کے سبب نہیں, نحوست کے سبب تو تم ہو, اور تم نے پیغمبروں پر نحوست کو ڈال دی اور یہ بتلایا کہ نحوست کی سبب تم ہو, تو یہ عقل کے دائرے سے نکل کر بات ہو رہی ہے. تو یہ پیغمبروں نے گویا ان کو پھر تنبیہ کی اور پھر متنبہ کرنے کی کوشش کی کہ ابھی بھی بیدار ہو جاؤ, آدمیت کی حد میں رہو, انسانیت کی حد میں آؤ, اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے پیغام کو قبول کرو. اپنی عقل کو کنٹرول کرو اور اپنی عقل کو اس کے اصلی مقام پر لا کر غور کرو. غور و فکر کا اس کو موقع دو, اور غور و فکر کر کے یہ سمجھو کہ تمہارے ساتھ جو نحوست لگی ہوئی ہے وہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے پیغام کو انکار کرنے کی وجہ سے, اور پھر بھی ایمان لے آؤ, ابھی بھی ایمان لے آؤ. بس یہ دعوت کا سلسلہ جو ہے اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ کی طرف بلانے کا سلسلہ جاری ہے, اور آگے جو واقعہ پیش آتا ہے انشاءاللہ اس کو آئندہ ہفتے کی نشست میں عرض کریں گے. ادھر سے ان کی طرف سے پوری محنت ہو رہی ہے, ادھر ان کی طرف سے انکار میں کوئی کمی نہیں ہے, ضد میں کوئی کمی نہیں ہے, ہٹ دھرمی میں کوئی کمی نہیں ہے. تو اشارہ پھر وہی ہو رہا ہے کہ کفار مکہ اور مشرقین مکہ کو اس قصے سے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری سختی, تمہاری مشقتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ تمہارا رشتہ اللہ سے جڑ جائے, اور تم بھی ایک ہی کام میں لگے ہوئے ہیں کہ ضد, عناد, ہٹ دھرمی, ہر ہر موڑ پر, ہر ہر بات پر انکار. تو دیکھو یہ ایک قصہ ہے پہلی امتوں کا کہ ان کے ساتھ جب ان کے پیغمبروں نے وہی معاملہ کیا جو ہمارا پیغمبر تمہارے ساتھ کر رہا ہے, اور ان کے پیغمبروں کی امتوں نے ان کے ساتھ وہ معاملہ کیا جو تم ہمارے پیغمبر کے ساتھ کر رہے ہو, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کو تم ذرا غور سے سنو اور غور سے سمجھو تاکہ تمہیں ایمان لانے کی توفیق ملے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو ایمان پر رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اپنا تعلق نصیب فرمائے. اللہ جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی, قرآن سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو صالحین میں ہمارا شمار فرمائے، مخلصین میں ہمارا شمار فرمائے، متقین میں ہمارا شمار فرمائے. اللہ جل جلالہ عمن والہ مرتے دم تک قرآن اور حدیث کے ساتھ مضبوطی سے ہمارا تعلق رکھے، اور اللہ جل جلالہ عمن والہ اسی پر ہمیں موت عطا فرمائے، اسی پر ہمیں زندہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی تمام منزلوں کو آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.